نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال عز وجل كما ورد في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال عز وجل كما ورد في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب وقال جل وعلا كما ورد في سورة بني إسرائيل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محصورا صدق الله العظيم وقال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد عادته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه الإمام البخاري رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا علمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. 40 نبوی کی جو حدیث نمبر 38 ہے اس کے پہلے حصے پر میں سمجھتا ہوں گفتگو مکمل ہو چکی ہے, تاہم اس کی یاد دہانی ضروری ہے. اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. بہت اہم حدیث, بہت اہم حدیث. اس میں میں نے سب سے پہلے عرض کیا تھا آیات قرآنیہ کے حوالے سے بھی, ولی ہوتا کون ہے اور یہ ولایت باہمی جو ہے بندے اور رب کے درمیان اس کے معنی کیا ہے. یہ ولایت باہمی ہے اس معنی میں اللہ اہل ایمان کا ولی, اہل ایمان اللہ کے ولی. سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے دور کی طرف. اور سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے. یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے حقیقی معنی میں اور وہ تقویٰ کے نویش اختیار کیے رہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کی ایک آیت کے حوالے سے کہ تقویٰ در حقیقت کسی مقام کا نام نہیں ہے, تقویٰ ایک موٹیویٹنگ فورس ہے, ڈرائیونگ فورس ہے, جو بندہ مومن کو آگے سے آگے لے کر جاتی ہے, اونچے سے اونچا. وہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے اس میں کہ شراب کی حرمت کا آخری اور حتمی حکم آنے کے بعد مسلمانوں کی تشویش کو دور کرنے کے لیے کہ ہم تو پیتے رہے اتنے عرصے شراب, اگر یہ رجس ہے تو یہ تو ہمارے تو وجود میں سرایت کیے ہوئے ہیں, کیا بنے گا؟ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یہ مراتب میں کئی دفعہ گفتگو ہو چکی, آج نہیں جاؤں گا. تو یہ ولایت باہمی ولی ہوتا کون ہے؟ جیسا کہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کے سر میں سینگ نہیں ہوتے, ولی بھی ایک عام انسان ہوتا ہے. یہی دو ہاتھ دو پاؤں نہ کان جو ہمارے ہیں ان کے بھی, یہی انبیاء کا معاملہ. تو ولی ہوتا کون ہے؟ حقیقی معنی میں ایمان, اور اس میں تقویٰ جو ایمان کے اندر اضافہ کراتا چلا جائے, یہاں تک کہ وہ ایمان ایسا ہو جائے کان نہ تکراہ فعل تکن تراہ فعل نہ ہو یرا, کہ ایسا یقین جیسے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ بات مستحضر رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس ایمان کے بارے میں نے عرض کیا تھا, حقیقی ایمان کے کچھ ثمرات ہیں. سورہ تغابن اس موضوع پر بہت اہم ہے, اگر دلچسپی ہو تو اس کا کہیں سے کیسٹ لے کر اس کے درس کا وہ سنیے گا. ایک تو خاص جی ہے, یہ درخت ایسا ہے جس میں کچھ پھل تو لگتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں. آم کا درخت ہے, آم لگا ہوا ہے. سنترے کا درخت ہے, سنترا لگا ہوا ہے. ایک کیا ہے؟ اطاعت, اطاعت اللہ و اطاعت رسول. اور یہ اطاعت ہونی چاہیے سم و طاعت کے انداز میں, جزوی نہیں کلی. کبھی غلطی ہو جائے تو معافی, توبہ کر لے, معاف کر لے. اور نمبر دو جہاد فی سبیل اللہ. اس میں دو چیزیں شامل ہیں, دعوت, اللہ کے دین کی دعوت دینا, تن من دھن اس کے لیے خرچ کرنا, وقت لگانا, صلاحیت سب کرنا. ذہانت اللہ نے دیے تو دین کو سمجھو, دین کے پیغام کو سمجھو اور اس پر پہنچاؤ آگے. سمجھو گے نہیں تو پہنچاؤ گے کیا خاک. اور دوسرے اقامت, دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد, اس کے لیے جو بھی مراحل آئیں, جس میں یہاں تک کہ اگر فرض کیجئے نقد جان ہے تیری پر رکھ کر میدان میں آنا پڑ جس, آ جاؤ. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کس پر خوشحالی. تو یہ تو خارجی ہے. ایک ہے داخلی. داخلی کیا ہے؟ تسلیم و رضا. اے اللہ جو تیری مرضی میں راضی ہوں. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. توکل و اعتماد, کسی شے پر توکل نہ ہو, نہ اپنی قوت پر, صلاحیت پر, ذہانت پر, فطانت پر, نہ مالی اسباب و وسائل پر, نہ مادی اسباب و وسائل پر. اور اس اعتبار سے محبت, اللہ کی محبت, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ اور اس کے ساتھ اس کا رسول بیک کر دیجیے, اور اس کی راہ میں جہاد کرنا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی روح سے, یہ محبوب ترین ہو جائیں, یہاں تک کہ محبوب تر ہوں باپ سے, بیٹے سے, بھائی سے, میاں سے, بیوی سے, اور یا جو بھی رشتہ دار ہیں ان سے. اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیا ہوا ہے, وہ کاروبار جس میں کساد کا اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے, اور وہ بلڈنگیں جو بڑے شوق سے, چاو سے بنائی ہیں, محل جو تعمیر کیے, اگر ان کے مقابلے میں اللہ کی محبت کم ہے تو جواب دفاع ہو جاؤ. اللہ کی محبت احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, محبت کے ساتھ ہی حمیت, اللہ کی حمیت, اللہ کا جھنڈا گرا ہوا بھائی اٹھاؤ, اللہ کا دین پامال ہے, کھڑا کرو اس کو, قائم کرو. ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. جزوی فوئی معاملات میں اختلاف ہو جائے, کوئی حرج نہیں ہے, رفع دین ہے یا نہیں ہے, آمین بالجہر ہے یا نہیں وغیرہ, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اختلاف نہ ہو. اور نصرت یہی اللہ کی, اس کے رسول کی مدد. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو قائم کرو. اور کیا چاہیے مدد اللہ کو؟ وما اريد منھم ان یطعمون, میں تو کوئی یہ نہیں چاہتا مجھے کھانا کھلاؤ, کوئی چیز میں نے مانگی نہیں, وہ تو میں کھلاتا ہوں, کھانا میں کھلاتا ہوں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالی کی نصرت, اللہ کے اس کے رسول کی. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ ہے ایمان, حقیقی ایمان. اور اس میں پھر اضافہ زیادہ سے زیادہ, جیسے آپ کہتے ہیں بھائی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا, اس میں جو شخص جتنے جتنے درجے میں تن من دھن لگا رہا ہے، ایسے بھی تھے جو انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوا دینے والے، ایسے بھی تھے صحابہ کے دور میں بھی تھے، منافق تم تھے کہ نہیں تھے، نمازیں بڑے شوق سے آ کر حضور کی امامت میں پڑھتے تھے، لیکن جان و مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مشکل ہے. اور ایسے بھی ہیں جو ہما تن ہما وقت اسی کام کے اندر لگ جاتے ہیں. اللہ روزی تو انہیں بھی پہنچاتا ہے، وہ تو پہنچاتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ پہنچاتا ہے. تو اس اعتبار سے اس ایمان کے پھر درجے ہوتے چلے جائیں گے کتنا کتنا آدمی اونچا گیا. اب آئیے دوسرا حصہ جو ہے اس کا، اس حدیث کا. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. اب یہاں قرب الہی کا ایک مضمون آ رہا ہے، تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرب سے مطلب کیا ہے. کیا ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ آپ سفر کر رہے ہیں، کراچی جانا ہے، رفتہ رفتہ کار سے جا رہے ہوں، ٹرین سے جا رہے ہوں، ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں، اسے بھی بہرحال ڈیڑھ گھنٹہ تو لگ جاتا ہے، وقت لگتا ہے. تو پہلی بات تو اس کی نفی ہے، اللہ کہیں دور نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. سورہ قاف میں فرمایا ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اس کا جو نفس ہے، جو اس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، نفس ہمارا، وہ ہمیں خوب معلوم ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم تو انسان سے اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جب یہ قرب ہے تو پھر قرب الہی حاصل کرنے کی جد و جہد سے ہماری دار ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک معنوی فصل ہے، معنوی بعد ہے، مقامی نہیں ہے. مقام کے اعتبار سے اللہ کے اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک پردہ سا، بڑا باریک سا پردہ ہے، وہ غیب کا پردہ ہے. آپ کہہ لیں اللہ غیب میں ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہم غیب میں ہیں. ہم غیب میں ہیں. یہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو، حضرت عثمان بن علی الجلابی الحجویری ثم لاہور، جن کو آپ داتا گجبخش کہتے ہیں، ان کی کتاب کا نام بھی کیا ہے؟ کشف المحجوب. جو محجوب ہے، پردے میں آ گیا ہے، اس کو، پردے کو اٹھا کر کھولنا. بہت پیارے اشعار ہے فارسی کے، کرا جوئی چرا اگر پیچو تابی. کس کو تلاش کر رہے ہو تم؟ جنگلوں میں گئے ہو، تم پہاڑوں کے چوٹیوں پہ گئے ہو، تم تپسیا کسے تلاش کر رہے ہو بھائی؟ کرا جوئی چرا درد پیچو تابی. وہ پیچو تاب پہ کیوں مبتلا ہو؟ وہ جو اقبال نے کہا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچو تاب راضی. پیچو تاب فلسفی پیچو تاب میں کہ وہ پیداس تو زیر نقابی. وہ تو ظاہر ہے، چھپا ہوا تو ہے، نقاب تو تیرے منہ پر پڑا ہوا ہے. کراج ہوئی چرا دے پیچو تابی کہ وہ پیداست هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ظاہر ہے، آیا نا، کیوں چھپا ہوا ہے؟ اس پردے کو اٹھانا ہے ذرا. تو معلوم ہوا کہ یہ قرب معنوی ہے، یہ قرب جو ہے یہ کوئی مقامی نہیں ہے. نمبر دو، یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، حضور سے فرمایا گیا، سورہ علق کی آخری آیت ہے، یہ آیت ہے سجدے کی، تو آپ سجدہ ایک دے دیجئے گا بعد میں. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. اے نبی، آپ اس شخص کی بات نہ مانی. ابو جہل کا معاملہ ہے، جبکہ حضور کو روک رہا تھا، نماز سے آڑے آ رہا تھا، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، یہاں سے بات شروع ہوئی. فلا تطعہ واسجد واقترب، تو آپ ان کا کہہ دو نا مانے سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں ہم سے. تو قرب ہونے کا اور قریب ہونے کا اور قرب تلاش کرنے کا حکم تو دیا گیا، لیکن فرق ہے قرب مکانی نہیں ہے، یہ قرب معنوی ہے. اسی طرح فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل کے بڑے اہم آیت ہے، یہ مشرکین جن کو پکار رہے ہیں، اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کی وسیلہ یعنی قرب کے تلاش میں. وسیلہ کے معنی ہمارا وسیلہ نہیں ہے جو عربی اردو میں ہم بولتے ہیں، یہ بہت بڑا غلطی ہو گئی ہے. وسیلہ کے عربی معنی قرب، ببتغوا الیہ وسیلہ، تلاش کرو اس کا قرب. فرمایا ایہم اقرب، کون ہے ان میں سے جو قریب ترین ہے، اس کی میں ابھی وضاحت کروں گا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ جو جنہیں یہ پوج رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وہ تو خود قرب الہی کی ابھی منزلیں طے کر رہے ہیں کہ کون قریب سے قریب تر ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. ان عذاب ربک کاد محصورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ قابل حصر ہے، ڈرنے والی ہی ہے، ڈرنا ہی چاہیے. آخری آیت میں کوٹ کر رہا ہوں سورہ زمر کی، یہاں مشرکین کا قول نقل ہوا ہے کہ ہم جن کو پوج رہے ہیں کس لیے پوج رہے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم نہیں پوچھتے ان کو مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب سے قریب تر کر دیں گے. یہ وہ جو وسیلے کے معنی میں آپ جو اردو میں اس کا استعمال کرتے ہیں، ذریعہ، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے ان کے نزدیک جن کو وہ پکار رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. اب یہاں ایک بات نوٹ کر دیجیے، مشرکین جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا پوجا پاٹ کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، وہ دو طرح کی ہے. ایک تو مظاہر فطرت ہے، بے جان، سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، ستاروں کو پوج رہے ہیں، آگ کو پوج رہے ہیں، پانی کو پوج رہے ہیں، ایک تو یہ ہے. ان کا تو ظاہر بات ہے کوئی طرح سے وہ نہ وجود ہے نہ ان کی کوئی حیثیت ہے. اور ایک وہ پوجتے ہیں فرشتوں کو، انبیاء اور اولیاء اللہ کی ارواح. یہ جو آپ کہتے ہیں یا غوث العظم جیلانی، یا علی مدد، ظاہر بات ہے کہ یہ آیت جو ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب تر کر دیں، تو وہ ظاہر بات ہے چاند اور سورج اور ستاروں کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا. اور جو آیت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی سنائی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ ہے اصل میں اس دوسری قبیل کی شے. عربوں کا عقیدہ کیا تھا؟ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، جن سے یہ راضی ہو جائیں بیٹیاں اللہ کی، بس اللہ راضی ہو جائے گا. لاڈلی ہوتی ہیں بیٹیاں، بیٹیوں کی فرمائش تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے رد کرنا. آپ بیٹوں کو جھڑکتے ہیں آسانی سے، بیٹیوں کو نہیں جھڑکتے، شرافت اگر ہے آپ کے پیچھے. اب مجھے تو یاد آ جاتا ہے تو آنسو میں نہیں روک سکتا، کس جگر کے ساتھ اور کس مضبوط دل کے ساتھ حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرمائش جو تھی، درخواست ہو حضور مجھے کوئی غلام عطا ہو جائے، کوئی لونڈی عطا ہو جائے. اب تو سب لوگوں کے گھروں میں آسائش ہو گئی ہے، معاشی حالات اچھے ہو گئے. دیکھیے میرے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے ہیں، چکی پھیر پھیر کے چکی چلا، میرے کندھوں پر بندیاں پڑ گئی ہیں مشکیزے کی وجہ سے جو میں پانی بھر کر لاتا ہوں. کیا جواب دیا بیٹی؟ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، یہ مال و دنیا جو ہے یہ اوروں کی. لو میں تمہیں بتاتا ہوں زیادہ بڑی شے، وہ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا. تو بہرحال یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر بت بنا لیے، یہ لات مؤنث ہے الہ کا، منات یہ مؤنث ہے، عزا عزیز کا مؤنث ہے، جیسے اکبر سے کبرا، العزیز سے عزا، یہ انہوں نے دیویاں بنائی تھی. لیکن یہ بگڑا ہوا تصور تھا ان کا، یہ ہے حقیقت میں اسلام سے نہیں، فرشتے تو ہیں لیکن فرشتے بھی اس عالم ارواح میں، ان میں بھی ایک جد و جہد جاری ہوتی کون اللہ سے اور قریب ہو جائے اور قریب ہو جائے اور قریب ہو جائے، درجے ان کے بھی ہیں. ملائکہ مقربین بھی کہلاتے ہیں جو بہت ہی قریب ہیں، وہ بھی ہیں فرشتے جو عرش عالم کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان میں بھی ایک خواہش قرب. نمبر دو، اولیاء اللہ اور انبیاء کے نام پر مجسمے بنا لیے گئے. یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کا ذکر آتا ہے سورہ نوح میں، جب قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کی بت مارنے کے لیے کہا تھا، لا تغرن آلہتکم، دیکھو نہ چھوڑ دینا اپنے معبودوں کو، یہ نوح کیا کہہ رہا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ہرگز نہ مانو باطل کی، لا تغرن آلہتکم، ہرگز نہ چھوڑنا، ولا تغرن ودم ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نسرا، یہ پانچ تھے، ود سواع یغوث یعوق اور نسرا. اور اس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ یہ اس قوم کے اولیاء اللہ سے گزرے ہوئے جو جان سے دنیا سے جائے، ان کے وہ بت تراشتے تھے. فرق صرف اتنا ہے آج ہم ان کی قبروں کو پوچھتے ہیں، فرق کوئی نہیں ہے، قطعاً کوئی فرق نہیں. ایک بڑا تلخ واقعہ بتایا تھا، اب دیکھیے اچانک نام ذہن سے اتر گیا، جنہوں نے کتاب لکھی تھی من الظلمات الى النور، غازی احمد صاحب جو بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور موحد، سن 47 میں ان کا کنبہ سارا چلا گیا، امبالے میں جا کے آباد ہو گئے، پھر کوئی بہت سالوں کے بعد کہیں آئے ملنے کے لیے ہندو سے، انہوں نے بات کہی ہے، بھائی جان آپ نے خامخواہ اپنا مذہب بدلا، ہم نے دیکھ لیا امبالے میں جا کر، مسلمان قبروں کو پوچھتے تو فرق کیا ہے، آپ نے وہ دین چھوڑا یہ اختیار کر دیا، فرق کیا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آیا، ہم بتوں کو پوچھ لیتے ہیں یہ قبروں کو پوچھ لیتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے فرشتوں یا انبیاء کی ارواح یا اولیاء اللہ کی ارواح کو پکارنا، یہ کس لیے ہے؟ ظاہر بات ہے ارواح تو ہے، روح محمدی ہے، اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہے، یقیناً اولیاء اللہ کی ارواح بھی ہے. اور میں آپ کو سنا چکا ہوں کئی بار، شاہ ولی اللہ دہلوی کا قول یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کے حقیقی، ان کی ارواح کو بھی ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالی ملائکہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، جو سب سے نچلا درجہ ہے ملائکہ کا، جو اس دنیا کے انتظام پر معمول ہے. یہ سول سروس ہے، یہ سیکرٹ سول سروس ہے، نظر نہیں آتی، غیر مرئی ہے، اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، انہی میں یہ فوج میں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہے تو وہی نا، روحیں جو ہے وہ تو نورانی ہے، ملائکہ بھی نورانی ہے، انسانی ارواح بھی نور سے پیدا کی گئی ہے اور ملائکہ بھی نور سے پیدا کی، ان میں کیا بری دوری کیا ہے انہیں شاہ اللہ ٹھیک، لیکن کسی کو پکار نہیں سکتے آپ، فرشتے آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے ذرا میرا یہ کام کروا دو، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کرا دو، کسی روح کو نہیں. لیکن یہ جو فرما رہا قرآن کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تو خود اس عالم میں بھی اور قرب مزید قرب مزید قرب، جیسے حضور نے فرمایا سے فرما دیا گیا مسجد مقترب، وہ ہے کہ آپ بھی درجات جو ہے مسلسل طے کر رہے تھے، بلند سے بلند تر، اعلیٰ سے اعلیٰ تر. اور یہی وجہ کہ فرمایا حضور نے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، اللہ بندہ جو ہے وہ قریب ترین اللہ سے ہوتا ہے سجدے کی حالت. کیوں؟ اللہ سے ہمیں دور کرنے والا ہمارا نفس ہے، ہماری نفسانیت ہے، ہماری اکڑ ہے، میں. اور جب سجدہ کرے، حقیقی سجدہ کرے انسان، اور اس کا پورا وجود مانوی بھی اور مادی بھی، یہ نہ ہو کہ صرف مادی طور پر تو سجدہ کر لیا ہے، مانوی طور پر نفس اکڑا کھڑا ہے میں تو نہیں شروع جھکوں گا، یہ نہیں. اگر حقیقی سجدہ ہے تو یہ گویا کہ اپنے نفس کا خاتمہ والی بات ہے، سجدہ کر دینا. تو اسی لیے قریب ترین جو آتا ہے انسان وہ حالت سجدہ میں آتا ہے. اب یہاں جو ہے یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ اب ہم آ رہے ہیں بہت خطرناک موضوع کی طرف. اس قرب کا کس حد تک معاملہ ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ یہ حدیث بخاری کی نہ ہوتی تو ہمارے ہاں خاص طور پر جو جن کے اندر توحید کا زیادہ ذوق ہے، زیادہ جذبہ ہے، اور شرک سے زیادہ نفرت ہے ان کے اندر، وہ کبھی بھی نہ مانتے. اس لیے کہ اس میں وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے جو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہی ہے، مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں. میرے ساقی نے مجھے لا الہ الا ہو کی جو شراب پلائی ہے تو میں اور تو کا فرق ختم ہو گیا. بہت خطرناک مقام ہے، بہت خطرناک مقام. ہوشدار کے رہبر دبے تیز قدم راہ، ہوشیار ہو جاؤ، چوکس چوکنے، الرٹ. اب تمہارے قدم تلوار کی دھار پر ہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھو. یہ معاملہ بدترین شرک کی طرف بھی لے جائے گا. لیکن اس درجے قرب، البتہ اس قرب کے حصول کے دو راستے بیان کیے اور یہ حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے. ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. نہیں میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کردہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے تو وہ میرے لیے محبوب ترین ہے. تقرب بالفرائض، جو کچھ فرض کیے گئے ہیں ہم پر اس کے ذریعے سے، اور یہ محبوب ترین ہے. احبا احبا احبا، نوٹ کر دیجئے. اگرچہ دوسرے انداز سے دوسری بات بھی بلند ترین ہے. فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور نہیں مصروف رہتا میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے میں نوافل کے ذریعے سے. حتی احبہ، یہاں تک ایک مقام آتا کہ میں اسے اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، خطرناک ترین بات آ رہی ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي أَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے جن سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اللہ اللہ، چلیے کان اور آنکھ تو پھر بڑا اونچا مرتبہ ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور آگے چلیے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. وَلَا إِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے کوئی میں لازمن دوں گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا لازمن دوں گا. اب یہاں تو من و تو کا معاملہ تو ختم ہو گیا. اس درجے قرب، اس انتہا کا قرب. اب ظاہر بات ہے کہ یہ موضوع وہ ہے جس سے مسلمان صوفیہ نے بحث کی ہے. یہ بہرحال فقہا کا میدان نہیں ہے. یہ تو جس کو ہم عام طور پر تصوف کہہ دیتے ہیں، جس کی میں نے نفی کی اپنی تقریر میں، تصوف کا قرآن کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ نئی اصطلاح ہے. اور اس میں بہت سے اس نئی بات کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ بہت سی نئی چیزیں بھی اسلام کے باہر سے آ کر شامل ہو گئی ہیں جو مرمجہ تصوف ہے اس میں. لیکن ایک حقیقی تصوف بھی ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب, مزید 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 مزید. جیسے وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی حضرت معاذ بن جبل کی, جب وہ جب باقی سب لوگ اونگ رہے تھے سفر تبوک میں جاتے ہوئے اور ان کی جو ہے ان کی اونٹنیاں ادھر ادھر جو ہے وہ منتشر ہو گئی تھی, ترتایو چل بھی رہی تھی, ناشتہ بھی کر رہی تھی, میں کہا دیکھتا ہوں صبح کا وقت تھا نا, اور یہ کہ چلتی بھی تھی, تو سب لوگ ادھر ادھر دور ہو گئے تو حضور نے دیکھا حضرت معاذ اصل میں آپ کی اونٹنی نے حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی, بالکل ساتھ ہی حضور کی اونٹنی تھی وہ اس نے بھی ٹھوکر کھائی یا بدک گئی, وہ ٹھوکر کھانے سے معاذ کی اونٹنی بدکی تو وہ بھی بدک گئی. اس پر حضور نے اپنا پردہ اٹھایا, دیکھا آس پاس کوئی بھی نہیں. بہرحال کوئی تفصیل تو ہم پڑھ چکے ہیں حدیث, اس کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ حضور حضرت معاذ چونکہ قریب تھے, دیکھا آپ نے, فرمایا ادھر دونک اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ, اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں کی اونٹنیاں جو ہے آپس میں رگڑ کھا رہی ہیں, تو اللہ سے اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب. یہ تقرب جو ہے یہ اولیاء اللہ کے کرنے کا کام ہے, جس کے حدیث کے شروع میں ذکر کیا گیا, من عادا لی ولیا فقد عادته بالحرب, جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ. اب یہاں پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ دو کھاتے کیوں علیحدہ ہیں, تقرب الفرائض تقرب النوافل. یہ تو سب جانتے ہیں فرض نماز افضل ہے نفل سے, کوئی فرض نہیں پڑتا اور سارا دن نفل پڑتا رہے تو کچھ بھی نہیں, زیرو. ساری رات کھڑے رہے فجر میں سو گئے, زیرو. فرض فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا معاملہ آتا ہے. اب دیکھیے فرائض کا تصور جو میں نے کئی بار بیان کیا, نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, حج بھی فرض ہے, زکات بھی فرض ہے, دین کی دعوت بھی فرض ہے اور اقامت دین کی جد و جہد بھی فرض ہے. اس فرض کو ادا نہ کریں نوافل پر آپ نے زور لگا دیا, نماز نفلی روزے نفلی حج نفلی عمرے پہ عمرہ عمرے پہ عمرہ ہر سال عمرہ رمضان کا عمرہ, کیا ہے یہ فرض پر کیا ہوا ہے؟ یہ فرض ادا ہو جائے اللہ کا دین قائم ہو جائے اب آپ دوسرے درجے میں آ سکتے ہیں تقرب النوافل, اس لیے کہ وہ نظام خلافت قائم ہو گیا, اب دین کی مزید دعوت اس کے ذمہ, اب دین کو بقیہ دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد اس کے ذمہ ہے. انڈیویجولز آر ایبسولڈ, وہ بری ہو گئے. ہاں کسی موقع پر اس نظام خلافت کی طرف سے مطالبہ آئے کہ 10,000 آدمی چاہیے فلاح محاذ کے لیے, 10,000 نکل آئے باقی جو آرام سے کرو گے سوئیں سوئے رات بھر کھڑے رہیں علمی کام میں لگے رہیں روحانی جد و جہد کریں سب جائز, لیکن کب؟ جب دین قائم ہو چکا ہو. یہ ہے جو کانچے کی بات سمجھ لیجیے, یہ تقرب اللہ تعالی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے آپ پائی لیا. اب یہاں بھی دیکھیے میں نے بہت مرتبہ مثال دی ہے, ایک جہاد کا مسئلہ ہے, جہاد شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد, یہ اہم ترین ہے اسی لیے اسے افضل کہا گیا ہے افضل الجہاد. پوچھا گیا ایو الجہاد افضل, کون سا جہاد افضل؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مطیع بناؤ. وہ جو میں نے 9 منزلیں بیان کی ہیں میرا کتاب کا حقیقت جہاد فی سبیل اللہ, 9 منزلیں, 9ویں منزل ہے قتال فی سبیل اللہ, یہ سب سے اونچی ہے. تو جہاد کا اعلی ترین بلند ترین مقام قتال فی سبیل اللہ, لیکن اہم ترین مقام نفس کے خلاف جہاد. یہ فرق ذہن میں رکھیے. ایک اعتبار سے پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی, دوسری ہوگی تو تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, لیکن سب سے بلند مقام ہے جب اللہ کی راہ میں نکلنا ہو, اس کے دین کو, اس کے کلمے کو, اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے روئے عرصی پر, اور انسان نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان سے آ جائے, تو وہ اعلیٰ ترین اور وہ اہم ترین ہے, دونوں سپرلیٹیو ترین, اعلیٰ ترین اور اہم ترین. اسی طرح یہاں پر ہے تقرب الفرائض محبوب ترین, لیکن تقرب بالنوافل کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کا کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. اس سے اونچا مقام تو کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن یہ تقرب النوافل, نوافل فرائض کے بعد, فرائض کو نظر انداز کر کے, فرائض کو ترک کر کے نوافل, چلہ کشیاں اور یہ اور وہ اور نفس کے خلاف جہاد, اور رڑا جا رہا اپنے نفس کو, رگڑ رہے ہیں, رگڑ رہے ہیں, رگڑ رہے ہیں, جبکہ باطل کا غلبہ ہے, اس کے خلاف کوئی کام آپ کر نہیں رہے, اللہ کا دین پامال ہے, اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں, کوئی حمیت ہی نہیں, کوئی غیرت ہی نہیں. وہ جو حدیث بارہا میں نے سنائی ہے, انفرادی نیکی کا یہ عالم ہے کہ اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کا قضا و قضا بے حال ہے, اللہ نے حضرت جبریل کو وحی کی کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت. قال فقال, حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبریل نے کہا, عرض کیا, یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعشک طرفۃ عین, پروردگار اس پر فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے یا نگاہ کے ادھر سے ادھر ہونے کا وقت بھی معصیت میں بسر نہیں کیا, اس کا تقویٰ, اس کی نیکی, اس کی پرہیزگاری, اس کا تدین آپ نے نظر کیا. فرمایا اقلبھا علیہ وعلی, الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر, فإن وجهه لم يتبع في ساعة قط, اس لیے کہ میری حمیت میں کبھی اس کے چہرے کا رنگ جو ہے سرخ نہیں ہوا. حمیت اتنی تو ہو کچھ کر نہ سکے, غصہ تو آئے, رنج تو ہو, صدمہ تو ہو. اسی کو کہا گیا جہاد بالقلب, جہاد بالید, جہاد باللسان, جہاد بالقلب. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو یہ لگا رہا اپنے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں, اسے محتتر کر دو مزاج خانقاہی میں, اسے باطل پھیلتا رہا, پھولتا رہا, پروان چڑھتا رہا, غالب ہوتا رہا, اور یہ لگا رہا اپنے مراقبوں میں اور اپنی چلہ کشی میں, یہ بڑا مجرم. تو تقرب بالفرائض, البتہ اس میں جو بات کاٹے گی سمجھنے کی ہے, اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے. اصل بات یہ ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکل گئی, خلافت راستہ کے بعد رفتہ 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 اسلام کا تصور بحثیت دین کمزور ہوتا چلا گیا, یہاں تک کہ کہیں انگریز آ گئے, کہیں فرانسیسی آ گئے, کم سے کم مسلمانوں کی حکومت تھی تو قاضی تو ہوتے تھے, مفتی ہوتے تھے, فیصلے وہ کرتے تھے, قانون تو اسلامی نافذ تھا. اب کیا ہوا, اب انگریز آ گیا, اب تو پینل کوڈ ان کا ہے, سول کوڈ ان کا ہے, سی آر پی سی ان کا ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ سب اسی قوانین اسی کے. تو ہوتے ہوتے ہمارا ذہن یہاں پر آ کر فکس ہو گیا ہے کہ بس یہی چیزیں اصل ہیں, بس نماز روزہ حج و زکات, سور نہیں کھانا, شراب نہیں پینا, زنا نہیں کرنا, بس اللہ نہ کر سکتا. باقی اقامت دین کی جدوجہد کا تصور علماء میں نہیں ہے, قدم نہیں ہے, تذکرہ ہی نہیں ہے, اس کی فرضیت تو بہت دور کی بات ہے, اس کا تصور ہی نہیں ہے. دین پڑھائے جاؤ پڑھائے جاؤ پڑھائے جاؤ, مفتی نکالے جاؤ, وہ سینکڑوں ہزاروں نکل رہے ہیں, وہ معاشرے پر اس کا کوئی اثر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, نئی نئی مسجدیں بنتی ہیں تو نئے نئے خطیب بھی چاہیے, بس یہ ہی ہوتا ہے. آبادی بڑھ رہی ہے, مسجدیں بن رہی ہیں, ہماری جو مذہبی سول سروس ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. دین کی اقامت کہاں, اب کچھ تبدیلی آ رہی ہے دینی مدارس میں, ان کے اندر یہ لہر اب اٹھی ہے, اٹھ رہی ہے, یہ اٹھی ہے افغانستان کے طالبان کے صدقے، یہ اٹھی ہے لال مسجد کے حادثے کے حوالے سے، لیکن اب ہے ایک لہر ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ کہ وہ جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے اس اقامت دین کی میتھوڈالوجی جو حضور کی تھی، طریقہ کار جو تھا وہ سامنے نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے. کوئی الیکشن کی طرف چلا گیا، کوئی صرف وعظ و نصیحت ہی کرتا رہ گیا، اب کسی نے جو ہے وہ خودکشی کے حملے اختیار کر لیے یا کچھ اور جو ہے دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت پر حربے استعمال کیے. طریق محمدی سے ہوگا، جب ہونا ہے ہوگا اس سے. اب دیکھیے یہاں میں نے کہا تھا کہ یہ صوفیہ کا ایک معاملہ ہے جو ان احادیث پر غور کرتے ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے ابن عربی، ان کی طرف جو چیزیں سب منصوبے میں انہیں کہتا ہوں پتہ نہیں صحیح ہیں، ان کی طرف نسبت یہ غلط ہے، اس لیے کہ جب آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی تو ان کی کتابوں میں کیوں نہیں ہوگی؟ جب تورات میں تحریف ہو گئی، جب انجیل میں تحریف ہو گئی، جب احادیث میں تحریف ہو گئی، جھوٹی حدیثیں گڑھی گئی ہیں، حضور کے لیے منسوخ کی گئی ہیں، تو ان کتابوں میں بھی کچھ لوگوں نے داخل کر دی ہیں اپنے نظریات. لیکن اس حدیث کے بارے میں جو بات وہ کہتے ہیں وہ بڑی عجیب ہے، بہت بہت گہرائی والی ہے. ان کی کتاب ہے فسوت الحکم، اور اس میں ایک ایک نبی کے حوالے سے وہ کچھ اپنے مکاشفات کر رہے ہیں. جیسے جاوید نامہ اقبال کی ایک نظم ہے، مختلف افلاق پر مختلف گزرے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں، ان سے گفتگو. اسی طریقے سے دوسری زبانوں میں بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ فصوص اسی اعتبار سے. تو فصل لوطیا جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے اس معاملے پر جب وہ کچھ اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں تو عجیب بات کہتے ہیں. اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ میرا بندہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جسے میں پکڑتا ہوں، میرا بندہ میری ٹانگیں بن جاتا ہے جسے میں چلتا ہوں، میرا بندہ میری آنکھیں بن جاتا ہے جسے میں دیکھتا ہوں، میرا بندہ میرے کان بن جاتا ہے جسے میں سنتا ہوں. بات وہی آئی ہے، وہی قرب، انتہائی قرب. مٹا دیا میرے ساتھی نے عالم منو تو، یہ قرب کی انتہا. نوافل کے ذریعے سے کیا ہوگا، یہ اونچی منزل ہے کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں. اور وہاں کیا ہے جو اہم ہے، اہم اہم محبوب تو یہ بھی ہے دوسرا، لیکن اہم وہ ہے جو فرائض کے ذریعے سے کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں آیا وہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے میں پکڑتا ہوں. یہ ان کا قول ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہے، ابن عربی کا قول ہے کہ وہ تقرب اللہ کی طرف بالفرائض جب ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے جن سے اللہ چلتا ہے، کان بن جاتا ہے جن سے اللہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے جسے اللہ دیکھتا ہے. یہ اصل میں تقرب بالفرائض کا مقام ہے. بہرحال حدیث کے اندر موجود ہے اشارہ، احب محبوب اور احب یا افضل افر و تفصیل، احب وہی ہے. البتہ کیا ہمیں حضور کے صحابہ میں وہ نقشہ نہیں ملتا جو آپ کو صوفیہ اور اولیاء اللہ کی کہانیوں میں ملتا ہے، ان کے مکاشفات، ان کی کرامات، ان کا فلاں، ان کا یہ، صحابہ میں تو نہیں ملتا، ذکر ہی نہیں. وہ اصل میں تقرب الفرائض میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے دین غالب کیا ہے، جانے دیے، وہ محبوبیت پر ہے، بلند ترین محبوبیت پر ہے. ہاں جب خلافت قائم ہو گئی، جیسا کہ میں نے بتایا، چاہے حقیقی خلافت ختم ہو گئی، پھر بھی اس کے بعد بھی وہاں قانون تو شریعت میں چلتا رہا، تب یہ ہے کہ اب اس سے آگے بڑھ کر لوگوں نے جو نوافل کے ذریعے سے، جو بھی جس کو ہندی میں تپسیاں کہتے ہیں، ریاضتیں کہتے ہیں عربی میں، ریاضت مشق، جیسے فزیکل ایکسرسائز ہے ریاضت، اسے ریاضی کہا جاتا ہے، یہ بھی ریاضت ہے. ایک گانے والا ستار نواز جو ہوتا ہے وہ بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے، وہ آسان کام نہیں ہے. وہ جو اولڈ انڈین میوزک ہے اصل، مجھ کو سیکھنا کوئی آسان کام نہیں. تو بڑی ریاست کرنی پڑتی, ریاض اسے وہ کہتے, ریاض یہ ریاض کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اس پہلے کے مقابلے میں دوسرا اونچا ہے لیکن پہلا محبوب تر ہے. یہ ہیں وہ مضامین جو میں نے اپنے دو کتابچوں میں بیان کیے ہیں بہت عرصے پہلے. ایک ہے تقرب الی اللہ کے دو مراتب, بالفرائض بالنوافل. اصل مسئلہ کیا ہوگا, فرائض کا تصور کیا آپ کا, اور ایک یہ کہ مروجہ تصوف کیا ہے, اس میں ٹیڑھ کیوں آئی ہے, اور اب جو ہے کون سے تصوف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء, یہ لازم ہے ہمارے اوپر. اسی احیاء وہی تصوف سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.